ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا نہیں جھگڑا کرتے آپ سے اللہ کی آیتوں کے بارے میں مگر وہی لوگ جو کافر ہوئے. وجہ پتہ چل گئی, جھگڑتے ہی وہ ہیں جن کے اپنے دلوں میں کفر ہوتا ہے, ناراضگی ہوتی ہے, ناشکری ہوتی ہے. کوئی بات نہیں, فلا یغررک تقلبهم فی البلاد, پس نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں ان لوگوں کا بڑی شان کے ساتھ مختلف شہروں میں آنا جانا. مکہ والوں کے حال پہ ڈائریکٹ چوٹ ہے. بتایا شروع میں سورت کے آپ کو کہ یہ آیتیں کب اتر رہی تھی, کہ جب لوگوں نے اللہ کے نبی کے لیے, صحابہ کے لیے راستے بند کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ کہہ رہے ان کو چھوڑ دو. اور آپ یہاں دیکھیے کہ یجادلو کا لفظ ہے, ما یجادلو فی آیات اللہ. کیا پتہ چلا کہ اس آیت نے جدال فی القرآن کو کفر کہا. اللہ زینہ کفر کن کو کہا؟ جو قرآن کی باتوں میں لڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جدال فی القرآن کفرن, کہ قرآن کے معاملات میں یعنی بعض لڑنے والے قرآن میں کفر کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی نے دو لوگوں کی آواز سنی, قرآن کی کسی آیت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے, یعنی آوازیں اونچی ہو گئیں. آپ غضبناک ہوئے, باہر تشریف لائے اور آپ کے چہرے سے غصے کے آثار نظر آ رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی سے ہلاک ہوئیں کہ وہ اللہ کی کتاب میں جدال کرنے لگی تھیں. لوگ جھگڑتے ہیں, آج کے دور میں تو نہیں جھگڑتے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور یہاں جھگڑنے سے مراد ہے کج بحثیاں, مین میک نکالنا, آگے سے پیچھے سے بات لے کے آؤٹ آف کانٹیکس آیتوں کو کوٹ کرنا, ایسے طریقے سے آیتوں کی تفسیر کرنا کہ شک اور شبہ آ جائے. وہ چیزیں جو اتنی صدیوں میں متفق تھیں, آج کے دور میں خواہشوں کے نام پہ ان کو اس طرح کا پیش کر دینا کہ نہیں شاید یہ جائز ہے, اصل بات کو بدل دینا. آپ کی بات کو کوئی بدل کے پیش کرے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ پتہ لگ جائے بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اس سے کبھی بات نہ کروں, اس نے میری بات ایسے کر کے آگے پیش کی, یہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے. تو آپ سوچیے جب لوگ قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں اپنے نظریات کو ویریفائی کرنے کے لیے, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے, تو اللہ کی ذات کو کتنا برا لگتا ہوگا. کہا یہ مکہ والے کس کھیت کی مولی ہیں, ان کو چھوڑ دیجئے. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم, جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور کئی دوسرے گروہوں نے ان کے بعد. یعنی تم نئے نہیں ہو, یہ تو حق کی پہچان ہے. قوم نوح کا تذکرہ آیا, حضرت نوح کا اخلاص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کام کے لیے چنا, اور 950 سال تک وہ ان مشکلات کے آگے جمے رہے, ڈٹے رہے. والاحزاب من بعدہم, دوسرے گروہ پچھلے انبیاء جو ان کے بعد آئے, کیا کیا تھا لڑنے والوں نے؟ وہمت کل امت برسولہم, اور قصد کیا ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق, کیا لیاخذوہ, کہ اس کو گرفتار کر لیں. وجادلوا بالباطل, اور جھگڑتے رہے اس کے ساتھ نا حق. کیا وجہ ہوتی ہے جھگڑنے کی, گول کیا ہے؟ ہائی لائٹ کر لیجئے, لیدخلوا به الحق, تاکہ جھٹلا دیں اس کے ذریعے سے حق کو. یہ ہے اس آیت کا کریم پوائنٹ. یدخذوا کا لفظ ہے نا, یہ دخزن سے ہے, دال ہا دوات. دخیزہ کہتے ہیں کسی چیز کو دبانا. کبھی آپ نے سپرنگ کو دبایا ہوگا نا, یا کوئی چیز ہو بڑی, آپ چھوٹی سی چیز میں ڈالیں, ایک طرف سے دباتے ہیں تو دوسری طرف سے نکل آتی ہے. یہاں دخزن سے مراد کیا ہے کہ حق لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. لوگ حق کو یوں دبانا چاہتے ہیں, یوں دبانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری خواہشات کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. اور آپ کو پتا ہے کہ حق کو دبانے کے لیے جتنی کوشش لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, حق کو پھیلانے والے اس کے آگے سینہ سپر ہو جاتے ہیں یا سیسہ پلائی دیوار بن جاتے ہیں نا, تو وہ حق کو دبا نہیں پاتے. اور جب لوگ حق کے لیے کام نہ کریں, حق کا دفاع نہ کریں, اور دبانے والے دبائیں, تو پھر حق وقتی طور پہ دب جاتا ہے. اس کے لیے پھر جہاد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر حق والے حق کے لیے سٹینڈ نہیں لیتے نا, تو دوسرے لوگ آگے چلے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے, یہ تو دبانے والے ہوتے ہیں, فَخَزَتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس میں نے پکڑ لیے ان کو، پھر کتنا شدید تھا میرا عذاب۔ کسی کو جبرائیل کے پر سے ختم کر دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے میکائیل کے ذریعے سے بارشوں کے ذریعے ختم کر دیا۔ کیا بتا دیا کہ جب کوئی نہیں کھڑا ہوتا رسولوں کی مدد کے لیے تو اللہ اکیلا کافی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حق کو دبنے نہیں دے گا۔ دیکھیں ہم اپنے اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں نا، ہر بندہ اپنے رائٹس کے لیے سٹرگل کرتا ہے، تو اسلام اور دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا۔ اللہ ہمیں موقع دیتا ہے، تم میرے حق کے لیے سٹینڈ لو، میں تمہاری پیچھے کمر ٹھوکوں گا، فکر نہ کرو، سٹینڈ اپ، بس کھڑے رہو، تم جھنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ، باقی کام میرا۔ اور جب بندے کے ہاتھ کانپتے ہیں، جب بندے کی کمر تھکتی ہے، تو اللہ کہتے پیچھے ہو جاؤ، اب آؤ اوپر والوں۔ جب فرش والے اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے نا، تو عرش والے آ جاتے ہیں۔ اگلی آیتیں اب اسی کی ہیں اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ عَلَيْكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح واجب ہو گیا، چسپاں ہو گیا رب کا فیصلہ، کیا کہ کفار وہی تو دوزخی ہیں۔ یہ ہے انجام حق کے لیے سٹینڈ نہ لینے کا، اور حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرنے کا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ ہے آج کوئی ابو جہل، کوئی عتبہ شیبہ، کوئی فرعون نمرود، کسی کا کوئی غلبہ دکھتا ہے؟ نبیوں کا مشن ہی زندہ رہا۔ ہر دور میں لوگ حق کے راستے میں جو روڑے کھڑے کرتے ہیں نا، یہ شروع شروع کے دن ہوتے ہیں، سب دم دبا کے بھاگ جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی لائٹ چلتی ہے نا، تو سارا اندھیرا بھاگ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی کہیں بھی حق پنپنا چاہتا ہے نا، تو آپ امیجینیشن میں لائیں کہ بیج زمین میں سے کمپل کی طرح پھوٹ رہا ہے، کتنی زور لگاتا ہے۔ آپ ذرا مٹی کو باہر لے کے جائیں اور اس کے اندر انگلی ڈالیں، انگلی نہیں جاتی آپ کی، لیکن آپ وہاں روز دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، کچھ نہیں، اور ایک دن جب آپ گزرتے ہیں تو وہاں چھوٹی سی کمپل ہے۔ اس کومپل کو آپ ہاتھ لگائیں گے نا تو مسل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی کومپل کو زمین سے نکلواتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے پاس؟ کومپل مٹی میں سے کیسے سر اٹھاتی ہے؟ حوصلے کی بنیاد، عزم، ڈیڈیکیشن، یقین ہے حق کا۔ جو لوگ حق کو دباتے ہیں نا، تو حق ابھرے گا کن سے؟ ان لوگوں کے ذریعے ابھرے گا جن کو یقین ہے کہ یہ حق ہے۔ اور یقین والے ڈھیلے ہوتے ہیں نا، تو دوسرے تو اس کے اوپر اور مٹی ڈال دیں گے کہ اس کومپل کو اندر ہی بند کر دو۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہر رسول کے ساتھ قوموں نے ارادہ کیا کہ پکڑ لیں اس کو، وجادلوا بالباطل، اور جھگڑتے رہے اس کے ساتھ نا حق، تاکہ حق کو جھٹلا دے۔ لیکن اللہ نے کیا فیصلہ دیا کہ انہم اصحاب النار۔ یہ کل کے انجام نہیں ہے، یہ قیامت تک کی حق اور باطل کی جنگ کا الٹیمیٹ ریزلٹ ہے۔ انبیاء کرام نے جو کام زیادہ سے زیادہ کیا نا، وہ یہی کیا کہ قیامت کے دن میں جو کچھ ہونا ہے نا، وہ دنیا میں لا کے دکھا دیا۔ کل بھی یہی ہونا ہے۔ اصل دیکھا جائے نا، اس پوری دنیا میں دو ہی لڑائیاں ہیں، حق اور باطل کی۔ ایک طرف حق پھیلانے والے، ایک طرف باطل پھیلانے والے، ایک طرف حق کے پروموٹر، ایک طرف باطل کے پروموٹر، ایک طرف اس کی برائی، ایک طرف اس کی خوبی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقت کلیمت و ربی کا، ثابت ہو گئی، سینٹینس پروناؤنس ہو گیا، صرف عمل درآمد باقی ہے، فیصلہ ہو گیا، اب صرف اس پہ کام ہونا ہے۔ اور وہ کیا کہ یہ سارے ناشکرے، سارے کافر آگ میں گریں گے، اور کون حق والوں کی مدد کرے گا؟ الذین یحملون العرش، جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اور ومن حوله یسبحون بحمد ربهم، اور جو عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کے نام کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہماری بات آ گئی، اور وہ استغفار کیا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ آپ ہائی بریکٹ میں کر لیں، یہ فرشتوں کی دعا ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، کہتے ہیں ہمارے رب، تو تو گھیرے ہوئے ہے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علمن علم سے۔ اللہ، تجھے تو ہر ایک کا پتہ ہے، تیری رحمت بہت زیادہ ہے، تجھے سب کے گناہوں کا بھی پتہ ہے۔ کر کیا؟ فاغفر للذین تابوا، बस उनको माफ़ कर दे जिन्होंने तौबा की। सब के लिए नहीं माफ़ियाँ मांग रहे कि सारे गुनाहगारों को माफ़ कर दे, नहीं जो खुद तौबा करते हैं, जो तौबा के पानी से नहाते हैं, जो रात दिन नेकियां करने की कोशिश में होते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों का मैल उतर ही जाए। और कौन? वत्तबउ सबीलका, और जिन्होंने कुफर से तौबा की और पैरवी की तेरे रास्तों की। करना क्या? वक़िहिम अज़ाबल जहीम, और बचा ले इनको अजाब जहन्नम से। रब्बना वादखिलहुम, अगली दुआ, और अल्लाह इनको दाखिल फरमा जन्नातियतनिल्लती वअत्तहुम, इनको उन सदाबहार बागों में और उन जन्नतों में दाखिल कर दे जिनका तूने इनसे वादा किया। थे गुनाहगार लेकिन कोई बात नहीं, तेरे रास्ते के राही थे, तू अपने वादों को गलत नहीं करता, तू इनको डाल दे। सिर्फ इनको नहीं, वमन सलह मिन आबाइहिम, और जो काबिल बख्शिश हैं इनके वालदैन में से, वज़वाजिहिम, और इनके जोड़ों में से यानी बीवियां या शोहर, वज़ुर्रियातिहिम, और इनकी औलादों से भी। अल्लाह तू कर दे ऐसा, क्योंकि इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। गालिब है कि पकड़ ले इनको, लेकिन हिकमत के साथ मामले करता है, इनको इनकी औलादों के साथ जन्नतों में भेज दे। बस इतनी दुआ है? नहीं। वकीहिम उस्सैयात, और बचा ले इनको सजाओं से, बुराइयों से, दुनिया में बुराइयों से बचा ले, आखरत में सजाओं से बचा लेना। क्योंकि वमन तकिस्सैयाति यौमइज़िन फ़क़द रहमतहु, और जिसको तू बचा ले बुराइयों से, सजाओं से उस दिन, तो गोया तूने बड़ी रहमत फरमाई उसके हाल पर। वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीज़, और यही है असल कामयाबी, बड़ी कामयाबी। आपको ज़िंदगी में किस किस ने दुआएं दी होंगी? आपकी माओ ने, नानियों ने, नाना ने, उस्तादों ने, आपके दोस्तों ने, साथियों ने, ये बताइए कि इतनी प्यारी दुआ कभी आपको किसी ने दी जो अर्श को उठाने वाले फरिश्ते कर रहे हैं? किसको मिलेगी ये दुआ? ताबू, तौबा कर लें, काबिल तौब, सिर्फ तौबा करके सो जाए, नहीं, वत्तबउ सबीलक, अल्लाह के रास्तों पे चलते रहो। ये नहीं कि तौबा करके फिर चले जाओ कुफर पे, चलो फिर तौबा कर लूँगा, नहीं, अब तुम्हारी ज़िंदगी में चेंज दिखलना चाहिए, अब भागो अल्लाह के रास्तों की तरफ। बस ये दो काम कर लें और इतनी दुआएं ले लें। और कौन कर रहे हैं दुआएं? फरिश्ते। और फरिश्ते कौन से? अर्श वाले। थोड़ी सी बात करती हूँ फरिश्तों पे। जैसे इंसानों के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं ना, जैसे नबियों में, फिर सिद्दीकों में, शोहदा में, इस तरह अंबिया के तीन दर्जे होते हैं। वो फरिश्ते जो दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं ना, जो हमारे दुनिया के काम कर रहे हैं, इनको कहते हैं तबका असफल, सबसे निचले दर्जे के फरिश्ते। दुनिया से करीब जो होता है वो असफल ही हो जाता है, यानी निचले दर्जे के फरिश्ते। फिर उसके बाद जो फरिश्ते आसमानों का निज़ाम चला रहे हैं, मौसम, बारिश, पानी, हवाएं और शैतानों को भगाने का काम करते हैं, इन फरिश्तों को कहते हैं मलाइल आला, ये दूसरे दर्जे के हैं। और सबसे टॉप मोस्ट फरिश्ते जो है ना, वो हैं जो अल्लाह का अर्श उठाएंगे। सूरत अल-हाका में आता है कि ये क़्यामत के दिन आठ होंगे, इस वक्त चार हैं, क़्यामत के दिन आठ होंगे और वो लेकर आएंगे। अल्लाह ताला कहता है कि तुम नेकियों के सफ़र पे क्यों थकते हो? फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, तुम क्यों पलटते हो? थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्यों घबरा गए हो मुश्किलात के हजूम से, ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, पलटना नहीं, खड़े रहो, शाम तक खड़े रहो, कहीं ना कहीं मौका बन जाएगा, फिर नेकियों के सफ़र पे चल पड़ोगे। एक दफ़ा एग्जिट ले लिया फिर कभी वापस नहीं आओगे। फरिश्तों की दुआएं छोटी बात है, और इंसान दुआ करें पता नहीं कबूल भी होनी है कि नहीं होनी, और जब फरिश्ते दुआ करेंगे तो फिर बताएं जिनके कोई गुनाह भी नहीं है, क्योंकि हमारी दुआओं की कबूलियत के रास्ते में रुकावट जब हमारे गुनाह है ना, तो फरिश्तों के तो कोई गुनाह भी नहीं है, तो फिर उनको, उनकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए कितनी तसल्ली की हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को आपकी दुआओं के लिए लगा दिया। ये आयतें जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ी, मुझे ऐसे लगा कि मैं खुल के रह गई। और वैसे भी आप देखिए कि इस दुआ का एक और हदीस के साथ भी मुआज़ना करके देखें, सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब एक मुसलमान दूसरे गैर حاضر مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی کو آج یہاں نہیں اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرنا، تو فرشتہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی تو ان کے لیے بھی وہی چیز کرنا. ہم تو کبھی کبھی اس لالچ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں نا دوسرے کے لیے کہ اللہ فلاں کے بھائی کو صحت دے دے. اصل میں لالچ یہ بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہوگا اللہ اس کے بھی بھائی کو صحت دے دے، اللہ فلاں کے بچے کو ہدایت دے دے، تاکہ فرشتہ کہ اللہ اس کے بچے کو بھی دے. آپ بتائیں فرشتوں کو کیا لالچ ہے؟ تو کیا پتہ چلا کہ خیر خواہی، محبت، جہاں کچھ نہ کسی کو دے سکے وہاں اس کو دعائیں دیں، اس کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں، اس حال میں کہ واقعی وہ بندہ آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے کسی نہ کسی مشکل سے بچ جائے، کسی نہ کسی پریشانی سے بچ جائے. اور یہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے نا، ان کو قروہ کہتے ہیں، قاف را واو اور کھڑی زبر ہے، ملتے ہوئے نام ہے. افضل الملائکہ بھی ان کو کہتے ہیں. سوچیے ذرا، کسی بھی دنیا کے بادشاہ کا سوچیں، بالکل اس کے دربار کے یا اس کے پرائیویٹ روم کے اندر قریب کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہم نے تو وہ سسٹم دیکھا ہی نہیں ہے نا جو ہمیں بادشاہوں کے دور میں دیکھ سکتے ہیں. ہر بندے کی اپروچ تھوڑی ہوتی ہے ہر جگہ. عرش والے فرشتے رب کے قریب ہیں، تو لینی ہے یہ دعائیں. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دیں. اور یہاں یہ جو بات ہے نا کہ ان کے بچوں کو اور ان کی بیویوں سے ملائیں گے، تو اس کو آپ اس طرح سوچیں، آپ ایک امیجینیشن میں لائیں کہ کسی بھی ملک کا کوئی بہت بڑا ہے، کوئی بھی، وٹ ایور، کوئی بھی ہے، وہ امریکہ جا رہا ہے، اس کی وی وی آئی پی لانچ میں اس کی بکنگ ہے، اور یعنی وہ جہاز کے سب سے اگلے درجے میں بیٹھا ہے. جہاز کے عملے کو پتہ چلتا ہے کہ اس جہاز میں اس کے رشتہ داروں میں بھی کوئی بیٹھا ہے جو پیچھے اکانومی میں بیٹھا ہے. کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کو بھی آگے لے آؤ. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ تو جا رہے ہیں امریکہ اور ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے افریقہ کے کسی اور جہاز میں، تو ان کو پکڑ کے ادھر لے آئیں. نہیں لاتے نا. یہ ہوگا کل قیامت کے دن کہ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. دعا کریں صلح میں آ جائیں بچے، صلح میں آ جائیں بھائی بہن، بیویاں، شوہر، کہ کچھ قابلیت ہوگی، جنت کی راہی ہیں، نیچے تھے اللہ پکڑ کے اوپر لے آئے گا. الحقنا بہم، اللہ ملا دے گا. جنت وہ کیسی جنت ہے جہاں جا کے پتہ چلے بچے آئے ہی نہیں؟ وہ کیسی جنت ہے جہاں جا کے پتہ چلے شوہر تو آئے ہی نہیں، بہن تو آئے ہی نہیں، بھائی تو آئے ہی نہیں، خالہ تو آئے ہی نہیں، پھپھو تو آئے ہی نہیں؟ کیا لگے گی وہ جنت؟ اللہ گھیر گھار کے لے آئے گا. اس کے لیے پھر اپنے ساتھ کچھ ایکسٹرا کریڈٹ رکھیے. کبھی آپ سفر میں ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اپنے لیے بھی رکھ لوں، شاید کسی اور کو بھی ضرورت پڑ جائے گی، دوں گی. مت آخری درجے کی نیکیاں کریں کہ بس جمع توڑ کر کے بس میں جنت کے دروازے میں پہنچ جاؤں اور ہنس کے دکھاتی رہوں گی اور اللہ مجھے جنت میں بھیج دے گا. اپنی خالہ کے لیے بھی نیکیاں لے کے جائیں، اپنے ماموں کے لیے بھی لے کے جائیں، اپنی ساس کے لیے بھی لے کے جائیں، اپنے سسر کے لیے بھی لے کے جائیں. آپ کیوں اللہ سے آخری معاملے کی بات کرتے ہیں؟ نیکیوں کے معاملے میں ملینیرین بنے، ورنہ یاد رکھیے کہ سب ضائع ہو جائے گا. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. اس آیت کو بھی اندر کی آنکھ کھول کے سنیے گا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ندا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی تم سے بیزاری بہت زیادہ ہے، اس بیزاری سے بھی زیادہ جو تمہیں اپنے آپ سے ہے. یاد ہے تم کو وہ وقت جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف تو تم نہ شکریہ کرتے تھے، تم کفر کرتے تھے. جہنمیوں کو کہا جائے گا. دنیا میں کچھ لوگوں کو جب نیکی کی دعوت دیتے ہیں نا، ان کو بڑا غصہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں تھینک یو، مجھے نہیں کچھ کو. قیامت کے دن ایسے لوگ جو دنیا میں مستیاں کر کے گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تم سے کتنا ناراض ہے؟ اس لفظ کو سمجھ لیتے ہیں، آپ کو ساری آیت سمجھ آ جائے گی. اور جو لفظ ہے مقت، مقت کہتے ہیں غصے کا وہ درجہ جب بندہ غصے کی وجہ سے دوسرے سے بات بھی نہ کرنا چاہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ تم سے کلام بھی نہیں کروں گی. غضب بھی عربی کا لفظ ہے، غصہ بھی عربی کا لفظ ہے، سخت بھی عربی کا لفظ ہے. یہ سارے 6-7 لفظ آپ مترادفات القرآن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. مقت جو ہوتا ہے نا، یہ ایسا درجہ ہوتا ہے کہ بیزاری کی بیزاری. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ وہاں کھڑے ہوں گے اور ان کو اپنے اوپر اتنا غصہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے تمہیں پتہ جس وقت تمہیں دین کی دعوت دی جاتی تھی، جب تمہیں نیکی کی دعوت دی جاتی تھی اور تم نشکریہ کر رہے تھے تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ تم پہ غصہ آ رہا تھا۔ پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ کلام نہیں کرے گا، اللہ پاک نہیں کرے گا، اللہ ان کو دیکھے گا نہیں۔ یہ ہے مکتی کم۔ کبھی آپ کو اپنے بچے پہ غصہ آتا ہے، آپ خوب بولتے ہیں، ڈانٹ لیتے ہیں، تھپڑ بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ وقت یاد کریں جب آپ کہتے ہیں میں تم سے کلام نہیں کروں گی۔ کبھی کسی نے آپ سے ترک کلام کیا؟ پرسنل بات ہے، خود ہی سوچ لیں۔ میرا خیال ہے اگر شوہر بات نہ کرے تو ایک رات نہیں گزار سکتا انسان، ویسے کون رات کو باتیں کرتا ہے، لیکن یہ پتا ہو نا کہ کوئی ناراض ہو کے نہیں بول رہا تو میرا نہیں خیال کہ بندے کو چین آئے۔ کبھی سوچئے کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اس جملے کو لکھیں اپنے نوٹس میں اور خود سے جا کے پوچھئے کس کس وقت اللہ کو مجھ پہ اتنا غصہ آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بیزار ہو۔ دنیا میں اس کے کچھ سمٹمز ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے۔ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مقت کی کیفیت میں ہے؟ نمبر ایک، جب نیکیاں کرنے کو دل نہ چاہے۔ نمبر دو، جب گناہوں پر افسوس نہ ہو۔ نمبر تین، جب خود کو بدلنے کو دل نہ چاہے۔ نمبر چار، جب قربانی دینے کو دل نہ چاہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے بیزار ہو گیا۔ اس وقت اس نے آپ کو آپ کے حال پہ رکھا ہے کہ پڑے رہو جو تم کرنا چاہو۔ وہاں جا کے پوچھوں گا۔ لوگ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے جی، ایسے ہی تم لوگوں نے زندگی مشکل کی بھی اپنی، یہ لامکت اللہ ہی کی علامت ہے۔ ٹھیٹ ہو جاتا ہے بندہ، نہ نفع کی اس کو پہچان، نہ نقصان کی پہچان، دور دور سے ہر چیز سمجھ آتی ہے، جب وہ چیز قریب آتی ہے تو سمجھ نہیں آتی۔ ایسا بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کوسے، روئے، تڑپے، پریشان ہو کہ اللہ میں ایسی بری ہوں۔ اب دیکھیے کہ ہم نے پیچھے فرشتوں کی بات پڑھی ہے، ہم تو ایسے گزر جاتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اب کورس پورا جو کرنا ہے، لیکن آپ غور کریں کہ ایمان کا رشتہ ہی وہ اصل رشتہ ہے جو عرشیوں کو فرشیوں سے ملاتا ہے۔ اسی تعلق سے عرش والے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو دلچسپی پیدا ہوتی ہے آپ سے، اور یہی تعلق ایک فرش والے بندے کا اللہ سے جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ ہم نہ کسی آگ میں کود پڑیں، ہمارے لیے نہیں ہوگی ٹھنڈی، سوچ کے فیصلے کریں۔ وہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی۔ ہم جب اللہ کے معاملے میں نان سیریس ہوتے ہیں نا اور ہم دنیاوی معاملات پہ قیاس کرنے لگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی ساری باتیں پیچھے لے جاتا ہے۔ ایسے لوگ وہاں جا کے کیا کہیں گے؟ آپ ذرا اگلے جملے میں اس مضمون کو مزید سمجھتے ہیں۔ قالو، وہ کہیں گے، فوراً سوچ لیجئے کون، جن پہ اللہ ناراض ہے، جن کو آج اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی کبھی کبھی انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے، غصے میں خود کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، کاٹنے لگتے ہیں لوگ اپنے آپ کو، میں نے ایسے کیوں کیا، میں نے یہاں گاڑی کیوں کھڑی کی، میں کیوں اس وقت گھر سے نکلی، میں نے کیوں ضد کی شوہر سے۔ یعنی بعض غلطیاں ایسی ہیں، قیامت کے دن واقعی بندہ اپنے ہاتھوں کو کھائے گا۔ سورت فرقان میں ہم پڑھ چکے ہیں 19ویں پارے کے پہلے رکوع میں کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنی انگلیاں چبائے گا۔ دنیا میں کوئی بہت پریشان ہو تو آپ دیکھیے ناخن چبانے لگتا ہے، ایسے وقت میں وہ بندہ تڑپ کے کہے گا ربنا مت نسنتین واحییتنا اثنتین۔ وہ کہیں گے ہمارے رب، تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندہ کیا۔ یہ کون سی دو موتیں اور دو زندگیاں تھیں؟ دیکھیے ایک زندگی اور موت تو میں دنیا میں دکھتی ہے نا، یعنی میں اس وقت زندہ ہوں، یہ میری ایک زندگی ہے، اور ایک موت مجھے انشاءاللہ آئے گی، یہ میری ایک موت ہے۔ یہ دوسری زندگی اور دوسری موت کیا ہے؟ تو دوسری زندگی تو وہ زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہوگی، اور مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں ایمان ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد موت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سارے جنت میں اور جہنم میں پہنچ جائیں گے اپنے ٹھکانوں پہ تو موت کو ایک چت قبرے مینڈے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا، تو موت تو نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آواز لگے گی جنت میں कि आज के बाद किसी को मौत नहीं। इसको सुन के अगर कोई खुशी से मर सकता है तो जन्नती मर जाते, और जब ये पुकार जहन्नुम में लगेगी तो जहन्नुमी अगर गम से मर सकते तो मर जाते, तो वहाँ तो कोई मौत नहीं, तो फिर ये दूसरी मौत कौन सी है, इसको समझ लीजिए। देखिए तीन चीज़ें समझ आ रही है, सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि पहली मौत कौन सी है। तो मौत कौन सी है, पीछे चलिए, हम जब दुनिया में नहीं थे तो हम आदम अलैहिस्सलाम की रुपुष्ट में थे, अल्लाह ताला ने हमारी रूहें पैदा की। सूरत अल आराफ में आप पढ़ चुके हैं कि वादे अलस्त लिया गया, उस वक्त अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदा किया था, शऊर था। आदम का किस्सा सुन चुके हैं, हज़रत दाऊद का किस्सा आप वहाँ का सुन चुके हैं, हमारी रूहों में आपस में जान पहचान थी, हम एक दूसरे को पहचान रहे थे। अल्लाह ने हम सबसे वादा लेकर हमें फिर सुला दिया था, वो सुलाना जो था ना वो पहली मौत थी। बात वाज़े, हमारी रूहों से वादा लेकर अल्लाह ने जो सुलाया था ना वो मौत थी। तो आप समझें कि मौत में से ज़िंदगी फूट रही है, आप कैसे कहते हैं गमों में खुशियाँ नहीं निकलेंगी, आप कैसे कहते हैं तंगियों में आसानियाँ नहीं निकलेंगी। फितरत का असूल है, दर्द के साथ बच्चा पैदा होता है, ना खुशगवार हालात में से खुशगवार हालात पैदा होते हैं। हम तो ठंडी छाँव में बैठना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप का साया उठता है तो बच्चों को अकल आती है। हम कहते हैं हमारे साथ हालात क्यों ऐसे हों, हम तो बड़े सुकून से बैठे थे, इसलिए कि अल्लाह आपको नई ज़िंदगी देना चाहता है, वरना तो कोई कॉम्पल ज़मीन फाड़ के निकले। जितना ज़मीन के अंदर सुकून से एक बीज हो सकता है क्या बाहर होगा? किसी के रौंदे जाने का फिक्र नहीं, किसी के कीड़े के खाने का फिक्र नहीं, कितने हाथ आगे बढ़ के उस कॉम्पल को खींचेंगे, लेकिन ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात से निकलती है। इसलिए अल्लामा इकबाल कहा करते थे, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए औकाफ, कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आम हालात में हम अपनी वो खूबियां पहचान ही नहीं पाते जो गमों के ब्लास्ट में हमारी निकलती हैं। जलजलों के बाद बाज़ दफ़ा मादनियात फूटती हैं, सोना निकल आता ज़मीन से, चांदी निकल आती। इस तरह गमों के और हालात के थपेड़ों में से जो खैर निकलती है ना, वो एक नई ज़िंदगी है। अल्लाह तूने दो दफ़ा ज़िंदगी दी, तूने दो दफ़ा मारा, आज क्या कर रहे हैं ज़रा देखिए। फ़ातरफ़ना बिज़नूबिना, आज हम एतराफ़ करते हैं अपने गुनाहों का, बड़ी देर की मेहरबान आते आते सारी ज़िंदगी होशनाई, आज यकीन आ गया कि हाँ अल्लाह वाकई आई थिंक वी वा सिनर, मेरा ख्याल है कि मैं कुछ गुनाह कर ही रही हूँ। फ़हल इला खुरूज मिन सबील, तो क्या बता यहाँ से निकलने की भी कोई रास्ता है? सोचिए ज़रा, आखिर में कहाँ से मांगना पड़ा जिस ज़ात को माना ही नहीं। अल्लाह ताला जो जवाब देंगे ये सुनिएगा, खुद अपनी तफसीर करने वाली आयतें, एक लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत नहीं। कहा जाएगा ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाहु वहदा, इसकी वजह ये थी कि जब पुकारा जाता था अल्लाह ताला अकेले को तो तुम क्या करते थे, कफर, तुम इनकार कर देते थे। ये वजह थी तुम्हारी इन गलत कामों की कि जब तुम्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तो कुफर कर देते थे। वहीं युशरक भी तुमिनु, और अगर शरीक बनाया जाता था किसी को इसका तो तुम मान लेते थे। यही मसला है ना आज हमारा भी, अल्लाह के साथ शरीक हो तो कहते हैं हाथ मजबूत है, काफ़ी हाथ में है, और जबकि सिर्फ अल्लाह कहते हैं हाउ इज़ इट पॉसिबल। कफल हुक्म लिल्लाहिल अलीयिल कबीर, बस हुक्म का इख्तियार तो अल्लाह ही के लिए है जो बरतर और बुज़ुर्ग है, उसके फ़ैसले होते हैं, वो अली है, वो अल कबीर है, और उसकी कुदरत के मज़ाहरे देखने तो आओ देखो। हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही, वही तो है जो तुमको अपनी आयतें दिखाता है, कभी कुरान की आयतें, कभी कायनात की आयतें, कभी तकदीर की आयतें, कभी तुम्हारी ज़िंदगी के मामलात की आयतें। وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا, और नाजिल फरमाता है तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क। कौन से आसमान पे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कौन से वहाँ स्टोर्स चल रहे हैं, वहाँ कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है? पानी आसमान से आता है, हर फैसला अल्लाह से आता है, लेकिन वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, और नहीं नसीहत कबूल करता मगर सिर्फ वही जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। हर बंदा कहता है ये तो मैं ही हूँ, फिर करें क्या, कैसे तौहीद पुख्ता करें? फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो बस दुआ करो عبادت کرو، اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. ولو کریہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بہت برا لگے. سورت زمر میں ہم نے جو چیز دیکھی تھی وہ تھی عملی توحید کا بہت تذکرہ تھا، اب یہاں سورت مومن میں توحید فی دعا کا تذکرہ. دعا کی طاقت ایٹم بم کی طاقت سے بڑی ہوتی ہے. دعا تو وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا تو رزق کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، دعا تو موت کو زندگی میں بدل دیتی ہے. اللہ کہتے ہیں مانگو اس سے، فد اللہ، صرف اس سے مانگ لیا، نہیں ابھی نہیں، مخلصین. اب اس لفظ مخلص کو دیکھ لیں، پیچھے سے کتنی دفعہ دیکھ رہے ہیں، سورت سوات، صفات، اور یہاں اب ہم خالم سوات کو نہیں دیکھیں گے، خلصا خلوص سے نا، یہاں آج ہم دیکھیں گے مخ کو. الدعاء هو مخ العبادة، یہ ہے اب میرا اور آپ کا مخ. ادھر مخ کہتے ہیں برین کو، مغز کو، دماغ کو، بھیجے کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم اللہ کی رحمت کو جوش میں لانا چاہتے ہو نا، تو تمہاری دعاؤں کے اندر وہ طاقت آ جائے کہ جو ناممکن کو ممکن کر دے. لوگوں پہ تکیہ کرنے والے کو تو اتنا یقین ہے کہ فلاں میری مدد کر سکتا ہے فلاں مشکل کے وقت میں، اس کو پکارو مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو. پھر دیکھو کیسے مردوں میں جان پڑتی ہے، تمہاری کمزور ہڈیوں میں کتنی طاقت آتی ہے، تمہارا بیمار جسم کیسے صحت والا آتا ہے، کیسے مخالف جو ہیں وہ اپنے بنتے ہیں، کیسے رکاوٹیں جو ہیں وہ آسائشوں میں بدلتی ہیں. لیکن جس کے لیے بندے کے اعصاب چھن جاتے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سب سے مشکل توحید جو ہے نا، وہ توحید فی دعا ہے. بہت سارے لوگ شرک نہیں کر پاتے، لیکن دعا کے معاملے میں شرک کر دیتے ہیں. ولو کریہ الکافرون، کافروں کو کہاں پسند ہے کہ آپ صرف ایک اللہ سے مانگیں، وہ تو کہتے ہیں لات سے مانگو، منات سے مانگو، یوک سے مانگو. کہتے تھے اتنوں سے مانگتے ہیں پھر نہیں ملتا، تو تم کہتے ہو بھلا اب ان کو بھی چھوڑ دیں مانگنا. یہ پتہ ہی نہیں کہ جو ایک در کو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے باقی در بھی کھل جاتے ہیں.